الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اس سورت کا نام سورة الزخرف ہے اور یہ سورت جمہور علماء کے نزدیک پوری کی پوری مکی ہے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی امام مقاتل رحمہ اللہ تعالی کا اس سلسلے میں اختلاف نقل فرماتے ہیں کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ پوری کی پوری سورت مکی ہے سوائے ایک آیت کے آیت نمبر 45 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا فَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تو امام مقاتل رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری مکی ہے سوائے اس ایک آیت کے یہ مدنی ہے اور باقی جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری سورت مکی ہے اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج والی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ پر یہ پوری سورت معراج والی رات میں نازل فرمائی تھی یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے حامیم جس کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تابعین تبا تابعین اور امت کے جو محققین علماء ہیں جو راسخین فی العلم ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کی مراد کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں اور اس سلسلے میں سب سے پہلی مرتبہ جب مسجد نور میں درس قرآن کرتے ہوئے حروف مقطعات والی سورت آئی تھی اس وقت اس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے تو حامیم اس کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی ہوئی ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل کلیئر ہے، جو بالکل واضح ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی معارف القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قسم کے بعد ہمیشہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے. قسم کھائی ہی جاتی ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. تو والکتاب المبین یہ قسم ہے، قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا. یہ انگریزی قرآن نہیں ہے، یہ گجراتی قرآن نہیں. اللہ چاہتے تو قرآن مجید کو انگریزی زبان میں ڈھال کر نازل فرماتے، گجراتی زبان میں ڈھال کر نازل فرماتے، فارسی میں، پنجابی میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اس لیے کہ ہمارا آخری پیغمبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جس قوم میں مبعوث کیا اور جو سب سے پہلا ان کا آڈینس ہے، سب سے پہلے مخاطبین ہیں، ان کی زبان گجراتی نہیں ہے، ان کی زبان اردو نہیں، ان کی زبان عربی ہے. اس لیے ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ سب سے اول مخاطب جو ہیں اور سب سے پہلا آڈینس جو ہے وہ بہت جلدی اس کو سمجھ جائیں. صاحب تفسیر مظہری ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا عجیب و غریب اسلوب ہے کہ قسم بھی کھائی قرآن کی اور جس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس دعوے کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ بھی قرآن مجید. والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، یہ تو قسم ہوئی، اور ثابت کیا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. تو قسم بھی قرآن کی، اور جس مدعا کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ بھی قرآن، کہ ہم قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ، تو جو دعویٰ ہے، جیسے یہاں پر دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، تو قسم اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے. قرآن مجید سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کھلی کھلی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، کلیئر کتاب ہے، اور جو چیز بالکل کلیئر ہو وہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہوتی ہے. تو حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم. انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر بھیجا اور نازل کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہم نے نازل کیا اور بہت آسان کر کے نازل کیا.
بہت واضح کر کے نازل کیا اور اتنا واضح اتنا کلیئر ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ہے وعظ و نصیحت سے, تذکیر سے, ریمائنڈنگ سے, مذاکرے سے, اور دوسرے حصے کا تعلق ہے احکام سے, مسائل سے. جہاں کہیں قرآن مجید نے یہ کہا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کیا ہے, اس سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو تذکیر کے لیے ہے, جو نصیحت کے لیے ہے, جو وعظ کے لیے ہے. جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جس میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, احکام بیان کیے جاتے ہیں, ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے رولز اینڈ ریگولیشنز بیان کیے جاتے ہیں, وہ آسان نہیں ہے, وہ ہر کس و ناکس سمجھ نہیں سکے گا. اس کے لیے بڑے ماہرین کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے, اس سے احکام کا استخراج کرنے کے لیے, مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ہم نے آسان نہیں بنایا ہے کہ ہر زید اور ہر بکر اور ہر عمر اور ہر کس و ناکس اس کو لے کر کے بیٹھ جائے اور اس میں غور و فکر کرے اور غور و فکر کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل کا خود بخود استنباط کرنا شروع کر دے. اس کے لیے قرآن آسان نہیں ہے. قرآن اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے آسان, قرآن مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آسان, دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے قرآن آسان. اللہ کی توحید, اللہ کی قدرت, اللہ کی وحدانیت, اللہ کا وجود, مرنے کے بعد کی زندگی, جنت جہنم, تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے, وعظ کے لیے, انسان میں اویئرنس اور بیداری پیدا کرنے کے لیے, اس میں جذبہ عمل پیدا کرنے کے لیے جو مضامین ہیں وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے عربی پڑھنا ضروری نہیں, اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں. والذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تم سب کو مرنے کے بعد تمہارے اچھے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار, جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیاوی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. جو آیات نصیحت اور تذکیر سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کے لیے یکساں اور آسان. انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کر ان آیات کو پڑھو تو بھی سمجھ میں آ جائے گی, اس لیے کہ بالکل آسان ہے. گجراتی میں ترجمہ اٹھا کر کے پڑھو, آسان. لیکن جن آیات کا تعلق قرآن مجید کے جس حصے کا تعلق احکام سے ہے, مسائل سے ہے, اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت چاہیے, اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علم چاہیے, اس کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت چاہیے, اس کے لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فراست چاہیے، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. اور نصوص ہی سے حضرات علماء کرام نے استنباط کر کے کچھ شرائط تحریر کیے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن کا تعلق احکام سے ہے، جن کا تعلق مسائل سے ہے، ان کی تفسیر کرنے کے لیے، ان کو سمجھ کر اس کو بیان کرنے کے لیے اتنے اتنے علوم کی ضرورت ہے. اسے عربی زبان پر مکمل مہارت ہو، اسے علم نحو پر مکمل مہارت ہو، علم صرف پر مکمل مہارت ہو، علم بیان پر، علم بدی پر مکمل مہارت ہو، فصاحت بلاغت اعلیٰ درجے کی ہو، شعر و شاعری سے عربی زبان کی واقفیت رکھتا ہو، عربی زبان کی لغت سے پورا پورا واقف ہو، اسے اصول تفسیر پر پوری مہارت ہو، اس کی نظر احادیث پر ہو، اس کی نظر اقوال صحابہ پر ہو. یہ تقریباً 15 سے 18 علوم ہیں. اس میں جس کو مکمل مہارت ہو جاتی ہے وہ پھر قرآن مجید میں غور و فکر کر کے قرآن مجید سے احکام اور مسائل کا استخراج کر سکتا ہے، استنباط کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو یہ بات ذرا ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کوئی عربی جاننے والا بھی صرف عربی میں پڑھ کر کے اس کی تفسیر کرنے لگ جاوے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یا یہ کہ اس سے بھی کم درجے کا آدمی کہ اردو میں قرآن کا ترجمہ اٹھا لیا، انگلش میں قرآن کا ترجمہ اٹھا لیا. اب غور و فکر کر رہے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر عالم، بہت بڑا عالم، دنیا نے ایسے علماء کم ہی دیکھے ہیں. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر پر غور کرتے کرتے کبھی کبھی میں ایسی آیت پر پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد، ادھر دیکھنے کے بعد، ادھر دیکھنے کے بعد، احادیث کی کتابوں کو ٹٹولنے کے بعد، مجھ سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کی کتابوں کو ٹٹولنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اپنے گھر سے، مسجد سے باہر چلا جاتا ہوں اور کھلے میدان میں جہاں ریت اور مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں گر جاتا ہوں اور اپنے بدن کو اور اپنے چہرے کو اس مٹی سے آلود کر دیتا ہوں. اور جب میری حالت قسم پرسی کی ہو جاتی ہے اور ایک فقیر مسکین جیسی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کسی کو ترس آ جائے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا معلم آدم علمنی. اے ابراہیم اور آدم کو علم عطا کرنے والے، یہ قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے بھی علم عطا فرما دیجیے. یا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو سمجھ عطا کرنے والے مجھے بھی سمجھ عطا کر دے، مجھے بھی فہم عطا کر دے. اس لیے میرے بھائیو، قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید سمجھنا بہت آسان ہے، اس سے مراد وہ حصہ ہے جس کا تعلق تذکیر سے ہے، وعاد سے ہے، نصیحت سے ہے، جس حصے کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے پروفیشنل ہونے کی ضرورت ہے. اس کی میں آپ کو ایک حصے مثال دوں کہ سمندر بہت بڑا اور بہت وسیع، بہت بڑا اور بہت وسیع، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد اور بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. ایک نعمت تو یہ ہے کہ اس میں انسان گرے اور گر کر کے اپنے بدن کو صاف کر لے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے پانی بھر کر کے گھر لے جائے، گھر کی ضرورتیں اس سے پوری ہوگی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سے پانی نکال کر اپنے کپڑوں کو دھوئے، کپڑوں کا میل دور ہو جائے گا. یہ سمندر کے فوائد ایسے ہیں کہ ان سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن سمندر کی بالکل گہرائی میں قیمتی قیمتی موتی ہوتے ہیں. موتی کو ہر شخص نہیں نکال سکتا، اس کے لیے بہت ایکسپرٹ ڈائیور کی ضرورت ہے. اگر ڈائیور نہیں ہوگا یا یہ کہ ڈائیور تو ہے لیکن ایکسپرٹ نہیں ہوگا اور وہ موتی کی جستجو میں سمندر کے اندر چھلانگ لگائے گا تو موتی ہاتھ نہیں آئے گا, خود اپنی جان دے دے گا. تو قرآن مجید بھی ایک سمندر ہے, روحانی سمندر. اس کے کچھ فوائد تو وہ ہیں کہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے, تلاوت کرو قرآن مجید کی, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے فوائد دیں گے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا, ایک حرف پڑھو دس دس نیکیاں ملتی چلی جائے گی. حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے یہ معجون مرکب ہے. معجون مرکب کا کیا معنی؟ انگلش میں اس کو میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید ملٹی ویٹامن ہے. درود شریف کا ایک فائدہ, استغفار کا اپنا فائدہ, اور حمد کا اپنا فائدہ, تسبیح کا اپنا فائدہ, تو جیسے ویٹامن اے کا اپنا فائدہ, جو ویٹامن اے سے فائدہ حاصل ہوگا وہ ویٹامن سی سے نہیں ہوگا, اور جو ویٹامن سی سے ہوگا وہ ویٹامن ای سے نہیں ہوگا. لیکن ملٹی ویٹامن سے ویٹامن اے کا بھی فائدہ ہوتا ہے, ویٹامن سی کا بھی ہوتا ہے, ویٹامن ای کا بھی ہوتا ہے. تو حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے اذکار ہیں اور جتنی تسبیحات ہیں اور جو کچھ بندہ پڑھتا ہے اس کے اپنے الگ الگ روحانی فائدے ہیں, لیکن جو شخص الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے روحانی دنیا میں ملٹی ویٹامن ہے. تو پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ, اس کو پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ. اس کی ان آیات کو پڑھو ترجمے کے ساتھ جو بالکل آسان ہے اور فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے, فائدہ اٹھاؤ. حضرات علماء کرام کی لکھی ہوئی تفسیریں پڑھ کر کے فائدہ اٹھاؤ, حضرات علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر فائدہ اٹھاؤ. لیکن خود قرآن مجید کی کسی آیت پر غور و فکر کر کے جس کا تعلق احکام سے ہے, مسائل سے ہے, اگر اس کی تفسیر نکالنے جائے گا تو موتی تو نہیں نکلے گا, خود اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے ملک میں رہنے والوں, میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو. تو ایک تو میں نے اس کو آسان کیا, اور وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا, اور یہ قرآن مجید لوہے محفوظ میں ہمارے پاس محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, تو قرآن مجید واضح, سمجھنے کے لیے آسان, ہمارے پاس لوح محفوظ میں محفوظ. لعلی اور بہت اونچے رتبے والا, حکیم حکمت کی باتوں سے بھرپور. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے, لدینا ہمارے پاس, لعلی عالی شان ہے, اس کے مضامین بڑے اونچے ہیں, اس کے مضامین کا رتبہ بہت اونچا, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حکیم ایک ایک آیت تو کیا, ایک ایک لفظ تو کیا, ایک ایک حرف حکمت سے بھرا ہوا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین واضح واضح ہیں, سمجھنے کے لیے بالکل آسان, ہمارے یہاں لوح محفوظ میں یہ محفوظ, اس کے مضامین عالی رتبہ اور عالی شان, اور ایک ایک حرف اس کا حکمتوں سے بھرا ہوا. تو تمہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں نہیں قبول کرتے؟ میرا نبی تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے اور تم میرے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, تم انکار کر رہے ہو. اب اللہ تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ چونکہ تم ضدی بن کر اس قرآن مجید کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہم تھک جائیں گے اور ہمارے نبی سے یہ کہہ دیں گے کہ ان کو پڑھانا سنانا بند کر دو. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین, کیا ہم تم سے اس نصیحت نامے کو ہٹا لیں گے صرف اس وجہ سے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر رہے ہو, لمٹس کو کراس کر رہے ہو, ہمارا نبی جب قرآن پڑھ کر سناتا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہو، شور کرتے ہو تاکہ قرآن مجید سنایا نہ جائے، اور تم ہمارے نبی کو ساحر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، تو کیا تم حد سے گزر کر کام کر رہے ہیں؟ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں تھکا دیں گے اس طرح شرارتیں کر کے، اور تمہارے ضدی پنے سے میں تھک جاؤں گا اور میں تھک کر میرے نبی کو کہہ دوں گا کہ اے میرے نبی اب ان کو سنانا بند کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہمارا نبی اس وقت تک سنانا بند نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اسے حکم نہیں کریں گے. اور رب کسی کی شرارتوں سے تھکتا نہیں ہے کہ نبی کو منع کرے گا. ہمارا نبی برابر یہ قرآن تمہیں سناتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ اس مجمع میں جو اس وقت ہمارے نبی کا انکار کر رہا ہے کچھ اچھی زمینیں بھی ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں ان کے دلوں میں ہمارے نبی کی بات اتر جائے گی. جو ایمان پہلے سے لا چکے ہیں ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے گا ان کو نفع ہوگا. جو ایمان نہیں لائے ہیں ان میں کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں ایمان لانے والے ہیں. اور جن لوگوں کے حق میں ایمان مقدر نہیں ہے ان کے سامنے بھی ہم ہمارے نبی سے قرآن پڑھواتے ہی رہیں گے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور برابر پکڑ ہو قیامت کے دن. کہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ ہمارے نبی نے تم کو قرآن سنایا تھا پھر بھی تم نے قبول نہیں کیا تھا. اس لیے تم یہ مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ ہم قرآن تمہارے سامنے ہمارے نبی سے پڑھوانا بند کر دیں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اب یہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور منکرین کے لیے وارننگ، تنبیہ کہ تمہارا ہمارے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم ہمارے نبی سے پہلے بہت نبیوں کو بھیج چکے ہیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. ہم نے بہت نبیوں کو بھیجا تم سے پہلے لوگوں میں، اور ان کی عادت کیا رہی؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ. ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مگر وہ اس کی مذاق اڑاتے تھے، اسے جادوگر کہتے تھے، اسے کاہن کہتے تھے، اسے شاعر کہتے تھے، اسے پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، اسے سب کچھ کہتے تھے. تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ جس خطرناک گھاٹی سے تم اس وقت گزر رہے ہو اسی خطرناک گھاٹی سے ہر رسول گزرا ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. اور اے شرارت کرنے والوں، تم اپنی شرارتوں پر خوش نہ ہونا، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے شریر لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے جسے تم کر رہے ہو. اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. ہم نے پھر شریروں کو ہلاک کر دیا اور ہمارے نبی کو کامیابی عطا فرمائی، ہمارے نبی کے پیچھے چلنے والوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے قریشی اور یہ مکہ مکرمہ کے کافر اور مشرک جو اس وقت زور دکھا رہے ہیں، انہیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ زور دکھانے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں. قوم عاد کہا کرتے تھے حضرت ہود علیہ السلام سے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ. انہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاہلکنا اشد منہم بطشا، ہم نے ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا. ومضا مثل الاولین، اور پہلوں کی حالت گزر چکی ہے، پہلوں کی حالت گزر چکی ہے. میرے نبی آپ غم نہ کیجئے، اگر یہ بھی آپ کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ہم نے پہلے لوگوں میں سے تکذیب کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے. اور ان کافروں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اسی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں جس ہلاکت میں ان سے پہلے تکذیب کرنے والے لوگ گرے تھے. یہاں تک تو بیان تھا رسالت کا. قرآن مجید کی تمام سورتوں کے بنیادی مضامین تین ہوتے ہیں، نمبر ایک رسالت، نمبر دو توحید، بلکہ نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، اور نمبر تین مرنے کے بعد کی زندگی. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ایک دوسری دنیا میں زندہ ہو کر کے اٹھنا ہے اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے. یہ تین بنیادی مضامین ہیں. تو یہاں تک تو رسالت کا معاملہ تھا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کے اوپر ہماری کتاب بھیجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے قاصد ہیں، آپ ہمارے ٹپالی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک رسول آتے رہے ہیں. اب یہاں سے اللہ جل جلالہ وعم نوادہ توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ لات نے پیدا کیا ہے، عزا نے پیدا کیا ہے، منات نے پیدا کیا ہے، چاند نے پیدا کیا ہے، سورج نے پیدا کیا ہے، ہمارے فنا معبود نے پیدا کیا ہے. جھکتے ہیں ان سب کے سامنے، لیکن ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لیقولن، تو یہ ضرور بھی ضرور اپنی زبان سے کہیں گے کہ خلقہن، ان سب کو پیدا کیا ہے العزیز العلیم، اس خدا نے جو زبردست ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یہ کہیں گے کہ یہ خدا وہ ہے الذی جعل لکم الارض. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ لیقولن خلقہن العزیز العلیم، کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس خدا نے جو زبردست ہے، جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور العلیم بہت زیادہ جاننے والا، جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. خدا اور الہ اور معبود بننے کے لیے دو چیزیں ضروری. اتھارٹی کامل اس وقت ہوگی جبکہ قدرت بھی کامل ہو، علم بھی کامل ہو. ایک شخص کو اپنے ماتحت پر قدرت تو کامل ہے لیکن علم کامل نہیں. مثلاً ایک باپ ہے، اس سے اس کا بیٹا بہت ڈرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میری کچھ بھی غلطی ہوگی تو میرا باپ مجھے سزا دے سکتا ہے، میرا باپ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے. لیکن بیٹا ادھر ادھر گھومتا ہے اور چھپ چھپ کے نافرمانی کرتا ہے، باپ کو پتا نہیں چلتا. تو معبود کے پاس قدرت ہو لیکن مخلوق کیا کر رہی ہے اس کا علم نہ ہو، تو معبود بننے کے لائق نہیں. اور دوسرا وہ باپ ہے جو بیٹے کی ہر شرارت سے واقف ہے لیکن اس کو کچھ کہنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو علم ہے لیکن قدرت نہیں، یہ بھی معبود بننے کے قابل نہیں. اتھارٹی ٹوٹل اس کے ہاتھ میں ہے جو علم بھی ہر ہر ذرے کا رکھتا ہو اور جس کو قدرت بھی ہر ہر ذرے پر حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے اگر آپ پوچھیں گے، جو دوسرے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، جو کامل العلم ہے، کامل القدرت ہے، جس کے پاس پوری قدرت بھی موجود ہے اور جس کے پاس پورا علم بھی موجود ہے. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کون ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا. قرآن مجید کا میرے بھائیو توحید بیان کرنے کا عجیب انداز ہے. اللہ تعالیٰ توحید بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز جو تم کو دی گئی ہے وہ خدا نے دی ہے، خدا ہی نے دی ہے، اس کا دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اب جب پیدا کرنے والا وہی ہے اور اس پیدائش میں دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں، تو تمہیں اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور اس توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم پر احسان بھی جتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے کہ نہیں، میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے کہ نہیں. میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے کہ نہیں، میں نے تمہارے لیے سورج پیدا کیا کہ نہیں، اگر سورج نہ ہوتا تو تم زندگی کیسے گزارتے، میں نے تمہارے لیے چاند پیدا کیا کہ نہیں، اگر چاند نہ ہوتا تو تمہاری کھیتیاں کیسے پکتی، میں نے تمہارے لیے بارش برسانے کا سامان کیا یا نہیں، اگر میں بارش نہ برساتا تو تم کیا کرتے، اگر میرا سورج کبھی غروب ہی نہ ہوتا تو تم سوتے کیسے، راتوں کی لذتیں کیسے حاصل کرتے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا یا نہیں، میں نے تمہارے لیے یہ کیا یا نہیں، میں نے تمہارے لیے یہ کیا یا نہیں. اور میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احسانات پہ ہم قربان جائیں، قربان جائیں. دنیا میں کوئی بڑا شخص جب کسی چھوٹے پر احسان جتاتا ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر احسان جتاتا ہے. حق تھا اس کا کہ اپنے شاگرد کے لیے یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا. باپ جب بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے میرے بیٹے کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور آج نافرمان ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو تم، یہ تو حق تھا تمہارے بیٹے کا تمہارے اوپر، اتنے بڑے ہو کر تم احسان جتاتے ہو اور نادانی کا کام کرتے ہو. آدمی بڑا ہو اور دوسروں پر احسان جتائے، یہ دنیا میں معیوب سمجھا جاتا ہے، سب کی نظر میں معیوب سمجھا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ احسان جتا رہے ہیں اتنے بڑے ہو کر، گویا ایک معیوب چیز جو انسانوں کی نظر میں ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت کاملہ ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس کے سامنے احسان آ جاتا ہے تو جھک جاتا ہے. الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان. کوئی تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانے کا وقت ہے، اگر میں اندر آ سکتا ہوں، آپ ڈانٹ دیں اسے. اور پھر وہ یہ کہے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، دو مہینے پہلے آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تھے تو میرے گھر ہی آپ نے قیام فرمایا تھا. احسان کا خاصہ یہ ہے کہ انسان جھک جاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی طرح بھی میری وحدانیت کے قائل ہو کر جنت میں چلے جائیں. اور ان کو اس راستے پر لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں ان کو احسان بتلاؤں تاکہ جھک جائیں اور مجھے مان لیں اور یہ جنت میں چلے جائیں. ایک معیوب چیز جو ہے انسانوں میں جو سمجھی جاتی ہے، اللہ اسے کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرے بندے میرے احسانات کو سن سن کر میرے قائل ہو جائیں، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمیشہ کی جہنم سے یہ لوگ بچ جائیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا. انسان جہاں چاہتا ہے سو جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے. بیٹھتا ہے تو بھی سکون، لیٹتا ہے تو بھی سکون، کھڑا رہتا ہے تو بھی سکون. اب یہ زمین جو ہے تیزی کے ساتھ پورے دن میں 24 گھنٹے میں ایک چکر لگا لیتی ہے. 24 گھنٹے میں سورج گھومتا نہیں ہے، سورج کی اپنی آربٹ ہے اور زمین کی اپنی آربٹ ہے. یہ 24 گھنٹے میں پوری زمین گھوم جاتی ہے، پوری زمین گھوم جاتی ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں پھر یہاں آ جاتی ہے. اب یہ کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تیزی سے گھومنے والی زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنایا، تمہارے لیے بچھونا بنایا، تمہارے لیے بیڈ بنایا، تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی. تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے. تم نہ گرتے ہو نہ ہلتے ہو، جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کھڑے رہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں ٹیک لگاتے ہیں ٹیک لگا کے، جہاں لیٹ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں. خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. کوئی بھی انسان بستر کا محتاج نہیں، بیڈ کا محتاج نہیں، صوفے کا محتاج نہیں. زمین کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی کہ تھکا ہوا انسان جس حالت میں بھی زمین پہ لیٹ جاتا ہے اسے آرام مل جاتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں چاہے لیٹ جاتا ہے، جہاں چاہے سو جاتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو فرش بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے. اگر یہ راستے نہ ہوتے تو تم لیسٹر سے لندن کیسے پہنچتے؟ لیسٹر سے لندن کیسے پہنچتے؟ یہ راستے کس نے بنائے ہیں؟ انسانوں نے نہیں بنائے، یہ راستے اللہ نے بنائے. یہ راستے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بنے ہوئے ہوں گے، جو بڑھتے گئے بڑھتے گئے، چوڑے ہوتے گئے، اس میں ایڈوانسمنٹ ہوتا گیا، اس میں ترقی ہوتی چلی گئی. یہ انسان اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا، گھبراتا، ادھر ادھر جاتا نہیں، اللہ اسے ہمت نہ دیتا، اللہ اسے انسپائر نہ کرتا، اسے الہام نہ کرتا کہ تم آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور آگے جاؤ، اور آگے چلو، تو لیسٹر والے لیسٹر ہی میں پڑے رہتے، اور کوونٹری والے کوونٹری ہی میں پڑے رہتے، انڈیا والے انڈیا ہی میں پڑے رہتے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے خشکی پر بھی راستے بنائے، جس نے تمہارے لیے سمندر میں بھی راستے بنائے، اور جس نے تمہارے لیے ہواؤں میں بھی راستے بنائے. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم راہ پالو. اس کی دو تفسیریں ہیں میرے بھائیوں. ایک تفسیر یہ ہے کہ وجعل لکم فیہا سبلا، اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں، آسمانوں میں اور سمندر میں راستے بنائے، تاکہ ان راستوں کی برکت سے تم پوری دنیا میں گھوم پھر سکو اور منزل مقصود تک پہنچ سکو. یہ نعمت ہے بہت بڑی. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے یہ راستے زمین میں، سمندر میں، آسمانوں میں اس لیے بنائے کہ تم بیٹھ کر ان پہ غور و فکر کرتے کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا قدرت والا ہے کہ ہم جیسے بے بس انسانوں کو اس نے عقل دی، ہمت دی، الہام کیا، انسپائر کیا، اور ہم نے زمین میں اتنے سارے راستے بنا ڈالے، آسمانوں میں اتنے سارے راستے بنا ڈالے، سمندر میں اتنے راستے بنا ڈالے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارے راستے اس لیے بنائے کہ تم اس میں غور و فکر کر کے، لعلکم تہتدون، ہدایت کی، توحید کی، رسالت کی اور جنت کی منزل مقصود تک پہنچ جاتے، ان میں غور و فکر کر کے تم ایمان قبول کر لیتے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے سے. پانی کے بغیر دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اب اس کی کئی شکلیں تھیں. ایک شکل تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اوقات کو مقرر کر دیتے، صبح کو ایک گھنٹے کے لیے بارش برستی، جیسے انڈیا میں، پاکستان میں دیہاتوں میں واٹر ورکس ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے 9 بجے تک پانی کا وقت. تو اللہ ایسا کرتے کہ نہ ندیاں ہوتی، نہ برف جمتے پہاڑوں پر، نہ چشمے ہوتے، نہ کنویں ہوتے، صبح کو روزانہ 2 گھنٹے بارش برسا کرتی اور شام کو 2 گھنٹے بارش برسا کرتی. ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ بڑی بڑی ٹینکوں میں پانی کو جمع کرنا پڑتا، اور روزانہ بارشی ویدر کو برداشت کرنا پڑتا. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ایسا نہیں کیا. ہمارے لیے 3 مہینے رکھے گرمی کے، 3 مہینے رکھے آٹم کے، خزاں کے، 3 مہینے رکھے ربی کے موسم بہار، اور 3 مہینے رکھے بارش کے. یہ جو بارش کا موسم ہے، بارش کا موسم، اس میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ پانی خوب برسا دیتے، خوب برسا دیتے، خوب برسا دیتے، اور کہتے کہ یہ بڑی بڑی حوضیں بناؤ تم یا میں بنا چکا ہوں، اب ان میں 7 مہینوں تک، 8 مہینوں تک، 9 مہینوں تک پانی رہے گا، اب اسے استعمال کرتے رہو. ایک شکل یہ تھی کہ روزانہ برساتی صبح شام، اس میں بھی بہت تکلیف ہوتی. دوسری شکل یہ ہوتی کہ بڑے بڑے تالاب کو اللہ بھر دیتے سال میں 1 مرتبہ، اور کہتے کہ اب باقی 9 مہینوں کے لیے استعمال کرو. وہ پانی گندا ہو جاتا، فریش نہ رہتا. اللہ جل جلالہ عام منوالو پانی برساتے ہیں، اور پانی برسا کر پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں اسے منجمد فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں اور برسا کر زمین میں اتار دیتے ہیں. زمین میں وہ پانی بالکل فریش رہتا ہے، اور کنویں کھود کر انسان اس چشمے کی شکل میں کنویں میں آتا ہے، اس میں سے فریش فریش پانی پیتا ہے اور پانی استعمال کرتا ہے. پہاڑوں کے اوپر پانی منجمد ہو جاتا ہے، پانی برستا ہے، اس میں کچھ کمی آتی ہے تو موسم گرما، سورج کی دھوپ، اور وہ سورج کی دھوپ اس پانی کو پگھلاتی ہے، پہاڑوں سے وہ اترتا 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 اسپرنگ واٹر کی شکل میں انسانوں کو ملتا ہے. برف کی شکل میں محفوظ کیا اللہ نے تاکہ بگڑ نہ جاوے، فریش رہے، تازہ رہے. یہ اللہ تعالی کا نظام اس وقت سے ہے، ہزاروں سال پہلے، جس وقت انسان فریزر کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ فریزر میں کسی چیز کو منجمد کر کے فریش رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور وہ بھی اندازے سے، کس وقت کتنا اتارنا ہے، کہاں سے اتارنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے، اور وہاں سے کیسے انسانوں تک پہنچانا ہے. اور فانشرنا بہ بلدۃ میتا، یہ پانی تو ملتا رہتا ہے لیکن فوری طور پہ جیسے ہی بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اس پانی کے ذریعے خشک زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بچپن کا زمانہ میرے بھائیوں یاد آ گیا، جب دیہات میں گاؤں میں رہتے تھے، بارش برستی تھی، اس بارش کے برسنے کی وجہ سے مٹی سے جو خوشبو آتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی اس خوشبو کے لیے ناک ترس رہا ہے. بارش برستی تھی، اور اس سے بھی پہلے ہوا چلتی تھی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں. بارش کا تو فائدہ اپنی جگہ پر، اللہ فرماتے ہیں کہ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، بارش تو آئے گی اپنی جگہ پر، موسم گرما کے بعد، سخت گرمی کے بعد بارش آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں، آدھ گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، اور وہ ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی تھی جو عام ہواؤں کی طرح نہیں، بچہ بچہ سمجھ جاتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے، اور اچھلنے لگتے تھے، کودنے لگتے تھے. کسان بھی خوشیاں مناتے تھے کہ اللہ کی طرف سے بارش آ رہی ہے. اور پھر اس ہوا کے چلنے کی تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ بادل جمع ہوتے ہیں، اور بادل کے جمع ہونے کے بعد جب بارش برستی تھی تو گاؤں کے لوگ باہر بارش میں نکل آتے تھے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ زمین پہ گرتی تھی، اس کی خوشبو، اس کی مہک، اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسی ایسی نعمتوں کو اگاتے تھے، ایسی ایسی نعمتیں، یعنی ہر غریب کے گھر کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ایسی ایسی سبزیوں کو اگاتے تھے، اور ایسا ایسا ویجیٹیبل اگ جاتا تھا کہ انہیں اپنی روٹیوں کے ساتھ ترکاری کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی، اور چاروں طرف خوشنما منظر، سبز ہی سبز، دائیں دیکھو تو بائیں دیکھو تو، آگے دیکھو تو پیچھے دیکھو تو. تو سخت گرمی کا موسم جس کی وجہ سے ہر چیز براؤن ہو جاتی ہے چاروں طرف، سارے درخت ورخت مر کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر وہ سبزہ نہیں رہتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. یعنی چاروں طرف دیکھتا ہے کسان یا انسان تو اسے نظر آتا ہے کہ اس زندگی میں اب دوبارہ جان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اس خیال کے باوجود بھی میں آسمان سے صرف بارش برساتا ہوں، اور چند ہی لمحوں میں وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور چاروں طرف سبزہ نظر آتا ہے. تو اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے ایک اندازے سے، اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اب اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف پھر متوجہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، جس خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ مردہ زمین کو دوبارہ صرف بارش برسا کے زندہ کر سکتا ہے، وہی خدا تمہارے قبروں میں جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، جس طرح یہ پودے نکل رہے ہیں اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو آہستہ 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 اس کا پورا جسم گل سڑ جاتا ہے، بالکل زمین کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا بالکل آخری حصہ ہے جسے کوکسس بون کہتے ہیں، یہ حصہ گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، یہ باقی رہے گا، یہ انسان کا بیج ہے. اور پھر جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قیامت کو قائم فرمائیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، پوری کائنات مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور پھر کئی سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو سب کو زندہ کرنا مقصود ہوگا، حضرت اسرافیل کو حکم فرمائیں گے جب وہ دو مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس سور کے اندر سے ساری کائنات کی جو روحیں ہیں وہ نکلے گی پرندوں کی طرح، وہ سور پھونکیں گے تو جتنے انسان ہیں ان سب کی روحیں اس میں سے نکلے گی، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سور پھونکنے کے ساتھ آسمان سے بارش برسائیں گے. تو یہ جو کوکسس بون سب کا ہوگا، یہ بیج، اس میں سے جیسے درخت نکلتا ہے بیج میں سے انسان کی باڈی اگنی شروع ہو جائے گی. ادھر سور پھونکا جائے گا، ادھر بارش برسے گی، ادھر پھٹافٹ اس کا جسم اگ جائے گا اور سور میں سے سیدھی اس کی روح اندر آ کر کے داخل ہو جائے گی اور وہ انسان زندہ کھڑا ہو جائے گا قیامت کے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش کی برکت سے مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی کذالک تخرجون. والذی خلق الازواج کلھا، اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کی تمام قسموں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، چرند کو بھی، پرند کو بھی، جمادات کو بھی، نباتات کو بھی، سمندروں کو بھی، آسمانوں کی چیزوں کو بھی. والذی خلق الازواج کلھا، اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کی تمام قسموں کو پیدا کیا ہے. وجعل لکم من الفلك والانعام ما تركبون، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو بنایا اور جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو اور جانوروں کو بنایا. ما تركبون، جس پر تم سوار ہوتے ہو، جس پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا على ظهوره، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری سواریاں کیوں بنائی؟ تاکہ تم اس کی پشتوں پر برابر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کی اس نعمت کا استحضار کر کے ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علی، پھر اس پر بیٹھ جانے کے بعد تم اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو کہ خدا کیسا ہے کہ اس نے مجھے، مجھ سے ہزاروں مرتبہ زیادہ طاقتور جانور اونٹ کو میرے تابع کر دیا اور مجھے اس پہ بٹھا دیا، اس نے گدھے کو تابع کر دیا، گھوڑے کو تابع کر دیا، اس نے ہاتھی کو تابع کر دیا. لتستو علی ظهورکم ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علی وتقولوا، اور اللہ کی اس نعمت کا استحضار کر کے تم اپنی زبان سے کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بس آج کا درس یہیں تک ہے. اس آخری آیت کا جو مطلب ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو بنایا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، کشتیاں اور چوپائے. پوری دنیا پر آپ نظر کرو گے تو سواری، مینز آف کنویئنس، ہی آپ کو دو قسم کی ملیں گی. ایک تو وہ جو قدرتی ہے، ہاتھی، گھوڑا، گدا، اور ایک وہ جسے انسان بناتا ہے اپنی کاریگری سے، جیسے اس زمانے میں کشتیاں تھی اور پھر آگے ترقی ہوئی، بائسیکل، موٹر بائک، کار، ایروپلین. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ قدرتی جو سواریاں ہیں وہ بھی میں نے ہی بنائی ہے، اور جن سواریوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ بھی میں نے ہی بنائی ہے، میں نے ہی بنائی ہے. قدرتی سواریوں کے بارے میں تو اشکال نہیں ہوگا، ہم اپنی عقل سے اور اپنے ہاتھوں سے جو سواریاں بناتے ہیں اس پر اشکال ہوگا کہ یہ تو ہم نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عقل کس نے دی تھی، اور اس عقل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اس طرح بائسیکل بن سکتی ہے، اور اس طرح گاڑی بن سکتی ہے، اس طرح کشتی بن سکتی ہے، اور پھر کشتی بنانے، گاڑی بنانے کے جو خام ہے، جو مواد ہے، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے تمہارے لیے پیدا کیا؟ اگر میٹل نہ ہوتا تو گاڑی کیسے بناتے؟ پلاسٹک نہ ہوتا تو سواریوں کو کیسے تم بناتے؟ اور پھر جتنی سواریاں تم نے بنائی ہیں وہ تم نے اپنی عقل سے بنائی ہے، میری دی ہوئی عقل سے، اور میری ہی مخلوق کو نمونہ بنا کر، کشتی تم نے بنائی مچھلی کو سٹڈی کر کے، اور ایروپلین تم نے بنایا پرندے کو سٹڈی کر کے. اگر میں پرندہ نہ بناتا تو تم ایروپلین کیسے بناتے؟ اور اگر میں مچھلی کو پیدا نہ کرتا تو تم کشتی کو کیسے بناتے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدرتی سواریوں کو بھی میں نے ہی بنایا ہے، وہ ڈائریکٹ میں نے بنایا، اور جو غیر قدرتی سواریاں ہیں اس کو انڈائریکٹلی میں نے بنایا ہے، بلکہ وہ بھی ڈائریکٹ ہی اللہ نے بنایا ہے تاکہ تم اس پر سواری کرو. میں نے کتنا احسان تم پر کیا، اگر یہ سواریاں میرے بھائیوں نہ ہوتی ہم سفر کیسے کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے، معذور آدمی ویل چیئر کے بغیر ادھر سے ادھر کیسے جاتا، سوچو تو صحیح میرے بھائیوں. اللہ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا عقل دی. پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو کرچیز پکڑ لیتا ہے، کرچیز سے چلتا ہے. اور انڈیا پاکستان غریب ملکوں میں چلے جاؤ تو وہاں تو نہ کرچیز کی سسٹم ہے نہ پتا نہیں، لیکن کیسے کیسے وہ آلات بنا کر کے اپنا کام چلاتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں. یہ سب اللہ ہی عقل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ نعمتیں میں نے تم کو دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم غفلت برتو، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم تکبر کرو اور یہ کہو کہ میں کتنا ہوشیار ہوں، یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں کتنا ہوشیار کہ میں نے اتنا زیادہ پیسہ کمایا کہ میرے پاس مرسیڈیز آ گئی. نہیں، بلکہ کیوں دیا ہے یہ سب کچھ؟ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کی پشت پر برابر بیٹھ جاؤ، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ایروپلین میں بیٹھ جاؤ. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، اور پھر ایک لمحے کے لیے اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو. اللہ کے بندے میں اور اللہ کے نافرمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ کا نافرمان نعمتوں کو مقصود بنا لیتا ہے، اور اللہ کا فرما بردار نعمتوں کو استعمال کر کے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو وہ اٹھا رہا ہے، لیکن نعمتوں میں نعمت دینے والے کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا، اور تم یہ کہو سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ چیز ہمارے قابو میں دے دی، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے بس میں دے دیا، ہمیں اس پہ کنٹرول دے دیا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، حالانکہ ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں تھی کہ ہم اسے تابع کرتے اور اس کو کنٹرول کرتے. اللہ نے انسان کو ایسا کنٹرول دیا کہ چھوٹا بچہ بھی ہاتھی کو رسی پکڑ کر آگے چلا کر لے جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، سٹیرپ میں پاؤں رکھتے تھے، تو فرماتے تھے بسم اللہ، پھر جب اس پر بیٹھ جاتے تھے سواری کے اوپر برابر تو فرماتے تھے الحمدللہ. تو گاڑی میں پاؤں رکھو کہو بسم اللہ، ایروپلین میں پاؤں رکھو کہو بسم اللہ، بائسیکل کے اوپر پیڈل پر پہلے پاؤں رکھو کہو بسم اللہ، اور جب بیٹھ جاؤ آرام سے سیٹ میں تو کہو الحمدللہ. اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے تھے، پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد یہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، پھر بھی تو نے مجھے دنیا کی نعمت دی ہے، تو یہ اللہ میرے گناہوں کے باوجود تو نے مجھے یہ دنیا کی نعمت دی ہے، تو فغفر لی، مجھے معاف کر کے آخرت کی نعمت بھی دے دینا. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ گناہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو ہی معاف کر کے آخرت میری بنا سکتا ہے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ عمل ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، جب بھی آپ جانور پہ سوار ہوتے ہیں تو اس طرح کا آپ کا عمل ہے کہ آپ پہلے کہتے ہیں سبحان اللہ، پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، پھر کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب بیٹھ جانے کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور پھر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور پھر پڑھتے تھے لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اور پھر مسکراتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ مسکرائے تو میں نے بھی ان سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس طرح کا عمل کر کے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بھی خوش ہو کر کے مسکراتا ہے۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیو یاد کر لو، اور دوسری دعائیں بھی آئی ہیں، اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور وسوء المنظر فی الاہل والمال، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ یہ جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں، ان کو یاد کر لینی چاہیے۔ اور پھر اس دعا کا جو آخری ٹکڑا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا اور تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو تابع نہ کر پاتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آخری جملہ جو ہے، آخری جملہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پر اس لیے پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص جانور پر، سواری پر، کار میں بیٹھتا ہے تو سفر ہی کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے تمہارے جتنے سفر ہیں یہ عارضی ہیں، ان سفر کو کرتے وقت دائمی اور پرمننٹ سفر کو مت بھولو اور اس کے یاد رکھو۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس کو بطور خاص اس لیے اس موقع پر پڑھا جا رہا ہے کہ انسان گھر میں رہ کر وہ گناہ نہیں کرتا جو سفروں میں کرتا ہے، اس لیے اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تیرا جس طرح یہ سفر ہو رہا ہے اسی طرح وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ کے یہاں بھی تجھے سفر کر کے جانا ہے، کہیں سفر میں ادھر ادھر کی گڑبڑیں مت کرنا، ورنہ اللہ کے یہاں جب تو جائے گا تو ان سب کاموں کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے دلوں میں رسالت کو بھی راسخ فرمائے، قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، یہ یقین ہمارے دلوں میں جما دے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ نفع نقصان کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ یہ ساری نعمتیں اور ان کے علاوہ بہت ساری دوسری نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں کا اللہ ہمیں استحضار نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹا سا عمل عرض کیا گیا تھا، جس عمل کے نتیجے میں گارنٹی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ روزانہ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ نکال کر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کریں۔ بہت آسان، اللہ کے بے شمار احسانات، اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی اولاد عطا فرمائی ہے، اور اپنے علم کے بارے میں سوچے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے علم عطا فرمایا، اپنی ڈگری کے بارے میں سوچے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے ڈگری نصیب کر دی، اچھی نوکری کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت والی روزی عطا فرمائی ہے، اللہ نے سانس لینے کے لیے ہوا دی، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے۔ اس طرح میرے بھائیو الانسان عبد الاحسان، جب بھی کوئی کسی کا احسان سوچتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔